الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم حضرت والا میرے شیخ اور مرشد والا دامت برکاتہم العالیہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب فرماتے ہیں کہ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ گفت پیغمبر چو کو بھی درے عاقبت بینی ازادر ہمسرے گفت پیغمبر چو کو بھی درے کہ پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی دروازہ مستقل کھٹکھٹاتا رہے گا تو اس کا انجام یہ ہوگا کہ عاقبت بینی ازادر ہمسرے تو اس کا انجام یہ ہوگا کہ اس دروازے سے سر نمودار ہو جائے گا اور سر برآمد ہو جائے گا. گفت پیغمبر چو کو بھی درے عاقبت بینی ازادر ہمسرے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو سامنے بیٹھے کہ جو دروازہ کھٹکھٹاتا رہے گا تو اس کا انجام یہ ہوگا کھٹکھٹاتا رہے کھٹکھٹاتا رہے تو اس کا انجام یہ ہوگا کہ عاقبت بینی ازادر ہمسرے تو اس کا انجام یہ ہوگا وہ دیکھے گا کہ اس دروازے سے سر نمودار ہو جائے گا. ویسے تو گھر میں داخلے کا قاعدہ اور قانون یہ ہے کہ استیزان کا مسئلہ کہلاتا ہے. استیزان زال ہے زال یعنی اذن اور اجازت کو طلب کرنا. اس کا مسئلہ یہ ہے کہ تین مرتبہ اجازت طلب کریں اور اس کا سنت طریقہ یہ ہے کہ جس گھر میں جانا ہے تو دروازے سے ذرا ایک طرف کو کھڑا ہو, بالکل سامنے نہ کھڑا ہو کہ پتہ چلا کھولا تو سامنے یا تو گھر کے اندر تک نظر آ رہا ہے اور بعضے تو جھانکتے بھی ہیں, اچھے خاصے سمجھدار دیندار لیکن ان کو جھانکنے کا شوق ہوتا ہے اور جھانکا تاکی کرتے ہیں. اور یعنی اگر کوئی عورت بھی نکل آئے تو وہ ایسا پردے میں ہو کہ اس کے لیے بھی پردہ آسان ہو جائے اور اس کے لیے بھی پردہ آسان ہو جائے, لہذا ایک طرف کو کھڑے ہو کہ اس پر یعنی کوئی بھی ہو تو نظر نہ پڑے, گویا اپنے رخ کو بھی ایسا ترچھا کر لے اور ایسا موڑ لے کہ بے پردگی نہ ہو. اور دونوں کے لیے یعنی صاحب مکان اور آنے والے مہمان دونوں کے لیے اس میں گویا کہ حیا کا وہ باقی رہے. تو یہ دروازہ کھٹکھٹا اور ایک طرف کو کھڑا ہو جائے. اور پہلے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ وہ یہ تھا کہ آپ سلام فرمایا کرتے تھے اور وہ سلام برائے استیذان تھا کہ اگلا سر نے سلام کا جواب دے دیا, اس کا مطلب یہ ہوا کہ یا تو وہ اس کو ہوشیار اور خبردار ہو گیا یا مان لو کہ وہ آرام کر رہا ہے یا کسی ضرورت میں ہے تو جواب نہ آنا گویا اس بات کی علامت ہے کہ وہ اپنے گھر میں آنے کی اجازت نہیں دے رہا. اور شرعاً میزبان کا یہ حق ہے کہ وہ اجازت اگر نہ دے تو آنے والا اس پر زور اور زبردستی نہیں کر سکتا چاہے وہ کتنا ہی دور سے آیا. لہذا مہمان کے لیے یا تو جب آئے تو اس طریقے سے کھڑا ہو کہ بے پردگی کا احتمال نہ رہے. اور اس زمانے میں جو یہ گھنٹیاں لگائی جاتی ہیں گویا ایک اجازت کے ایک طریقہ ہے, لیکن اس گھنٹی کو بجانے میں بھی حد اعتدال, اور وہ یہ کہ وہ بھی تین ہی مرتبہ بجائے وقفے وقفے سے. لیکن ایسی بجائے کہ گویا صرف آواز اطلاع ہو جائے، جگانا مقصود نہیں ہے کہ گھنٹی پہ ہاتھ ہی رکھ دیا اور ایک دفعہ گھنٹی بجائی تو اگلا لیٹا ہے، دور ہے، کہاں ہے، آنے میں وقت لگتا ہے، تو تحمل کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ بس گھنٹی پر ہاتھ رکھا تو گھنٹی پر ہاتھ رکھنا یہ گویا کہ استئذان کی ایک صورت ہے، یعنی اجازت طلب کرنے کی ایک صورت ہے، اور وہ صورت یہ ہے کہ بھائی اجازت دی، اگر وہ نہیں آ رہا اس کا مطلب اسے اجازت نہیں دی، ختم. اور گھنٹی بھی بس آہستہ سے ایسے بجائے گویا کہ ہلکا سا ہاتھ رکھے، گھنٹی بجے بس کافی ہے. اب تو ہوتا نا ٹن 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 پہ ہاتھ ہی رکھ دیتے ہیں، تو یہ طریقہ خلاف شریعت، خلاف سنت ہے، ایسا نہ کرنا چاہیے. بلکہ یہ اہتمام کرے کہ تین دفعہ اجازت طلب کرے، لیکن وہ بھی وقفے وقفے سے اور آہستہ. اور میزبان کا یہ حق ہے کہ وہ مہمان آنے والے شخص سے ملنے سے انکار کرنا، یہ اس کا حق ہے کہ وہ اگر منع کر دے کہ بھائی یہ وقت ملاقات کا نہیں ہے، یہ شریعت نے اس کا حق رکھا ہے. زیادہ آنے والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اتنی دور سے آیا ہوں تو لازمی تمہیں مجھے بلا ملنا پڑے گا، یہ کوئی اس کا یہ عذر جو ہے وہ قبول نہیں ہے. ہاں اگر وقت ملاقات طے ہے کہ جی ملاقات کہ جی فلاں وقت پر میں آپ کے آؤں گا، تو پھر وہ مہمان کا گویا کہ اس نے میزبان نے اس کے حق کو قبول کیا، اب مہمان کے لیے انتظار کرنا اور منتظر رہنا اور اس کا اکرام کرنا یہ میزبان کی گویا ذمہ داری ہو گئی. لیکن اس میں وقت کا خیال رکھیں، ہمارے وقت کی وقت جیسی قیمتی چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اور منٹ کیا، منٹوں کیا، ہم تو ہمارے یہاں تو گھنٹوں کی بھی قیمت نہیں ہے، گھنٹوں کا بھی احساس نہیں ہے. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت کے یہاں ہر چیز کے ایک معمولات تھے، صبح سے لے کر شام تک رات کے بھی پورا وقت حضرت نے تقسیم کیا ہوا تھا کہ کچھ اپنے آرام کے لیے، کچھ کام کے لیے، کچھ طعام کے لیے، کچھ دین کے کام کے لیے، کچھ تصنیف اور تالیف، کچھ اپنے ذکر معمولات، اور کچھ جو ہے وہ آنے والے مہمانوں کو وقت دینے کے لیے، پھر کسی کو خاص اگر وقت چاہیے اس کے لیے الگ وقت، خطوط کے لیے الگ، مجلس کا وقت، عام مجلس الگ، خاص مجلس الگ، یعنی ایک ایک چیز کا حضرت نے وقت. حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب نہیں علامہ خلیل احمد حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ تشریف لائے، استاد تھے حضرت کے، حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے، تو میں اکرام کیا، مہمانداری وغیرہ کی. عرض کیا کہ حضرت اگر آپ اجازت عنایت فرما دے، میرا یہ وقت تصنیف کا ہے تو میں تھوڑا وقت وہاں دے دوں. حضرت نے فرمایا جاؤ، خوشی نے فرمایا جاؤ. گئے، تھوڑی دیر میں واپس آ گئے. استاد نے پوچھا کہ بھائی خیریت، اتنی جلدی آپ واپس آئے؟ کہ حضرت بات یہ کہ میرا دل نہیں چاہ رہا تھا آپ کے پاس سے جانے کو، اور میں گیا اس لیے تھا کہ تھوڑا سا کام کر کے واپس آ گیا، کہ میرا دل آپ کے پاس تھا اور گیا اس لیے تھا تاکہ اس میں تھوڑا سا کام کر لوں، بے برکت ہی نہ ہو، اس لیے وہ کام بھی تھوڑا سا کر لیا، لیکن دل چونکہ آپ کے ساتھ تھا اس لیے آپ کی خدمت میں رہنا یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے. یعنی اپنے معمولات کا حق بھی ادا کیا اور اپنے استاذ کی محبت اور ان کی عظمت کا حق بھی ادا کرنے کی کوشش کی. اور ہمارے یہاں کتنی عجیب بات ہے کہ وقت اتنا قیمتی چیز اور اس قیمتی وقت کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ تو ہمارا ایک عجیب مزاج ہے. پتا یہ جو ہم شادی بیاہ کی کارڈوں کے اندر اوقات لکھتے ہیں کہ جی فلاں کھانا اتنے بجے اور بارات اتنے بجے، رخصتی اتنے بجے، اور وہ تو دستور ہے کہ 9 بجے لکھا جائے گا, 9 بجے 10 بجے 11 بجے آمد برات, 9 بجے تام, 10 بجے رخصتی, 11 بجے. یعنی گویا یہ سیٹ پیٹرن ہے, کوئی 9 کا 9:30 10:30 11:30 کرے گا. اور میزبان جو کہ کارڈ دینے والا, اس کو معلوم ہوتا ہے کہ میں 9 بجے نہیں کروں گا, اس کو معلوم ہوتا ہے میں 9:30 نہیں کروں گا. یاد رکھیے گا یہ گناہ ہے, گناہ. اس کو معلوم ہے کہ میں نہیں کروں گا, اس کو معلوم ہے کہ میں 10 بجے کھانا نہیں کھلاؤں گا, میں کھانا 11 بجے سے پہلے نہیں دوں گا, 11 بجے دوں گا, 11 بجے کے بعد دوں گا. تو یاد رکھیے گا یہ بھی گناہ ہے. جو وقت لکھا ہے اس وقت کی پابندی اس مسلمان کے لیے ضروری ہے. اور اگر اس نے یہ نیت کی کہ لکھا کچھ کرے دینا نہیں ہے تو یہ دھوکہ ہے اور یہ گناہ ہے. ہاں اس نے لکھا جی میں نے 10 بجے کھانا دینا ہے, کھانے کا سب اہتمام انتظامات سب کیے اور کھانا پکانے والے کی بھی لگا دیا, دیکھو بھائی مجھے 10 بجے کھانا کھولنا ہے, تم نے لازمی 9:30 بجے کھانا یہاں پہنچانا ہے. اب رش میں پھنس گیا, گاڑی پنکچر ہو گئی, کوئی عذر ہو گیا, تو یہ اس کا عذر قابل قبول ہے. اب اگر تاخیر ہوتی ہے تو یہ تو اس تاخیر میں معذور سمجھا جائے گا. اگر اس کی نیت صادق ہے کہ 10 بجے چاہے 3 آدمی بھی بیٹھے ہو میں نے کھانا کھلانا ہے, اگر اس کی یہ نیت ہے تو پھر اس نیت کی وجہ سے اس کا یہ عذر قابل قبول ہوگا. لیکن افسوس کی بات ہے کہ اگر امام آنے میں 1 منٹ کی تاخیر کر دینا, تاخیر کی تو دور کی بات, وقت ہونے میں جب 1 منٹ باقی ہوتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں ایسا کر کے, فرعون کی طرح سے ایسے کھڑے ہوتے ہیں, یا بعض لوگ ایسے کھڑے ہوتے ہیں, ایسے بھی ہوتے ہیں نا, ایسے کھڑے ہوتے ہیں امام کے دروازے کو, یا امام بیٹھا اس کو دیکھتے رہتے ہیں, توجہ ڈالتے ہیں اس پہ, 1 منٹ پہلے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں. اور مسجد سے باہر, مسجد سے نکل کے کیا کرنا ہوتا ہے, فٹ پاتھوں پر یا باہر کھڑے ہو کر گپے لگا رہے ہوتے ہیں, لیکن 2 منٹ مسجد میں بیٹھنا گوارا نہیں. اور یہ دینداروں کا بھی حال ہے, صوفیوں کا بھی یہی حال ہے کہ مسجد میں نماز کے بعد تھوڑی دیر بیٹھنا ان کو قبول اور گوارا نہیں ہے کہ چلو بھائی کچھ بیٹھ لیں, کوئی وظیفہ پڑھ لیں, دعا مانگ لیں, نہیں, بس مسجد سے باہر بھاگنے کی فکر لگی رہتی. یہ وحشت اچھی چیز نہیں ہے. کرنا کیا ہے, کرنا کچھ نہیں ہے. اگر کہو گے جی ذکر کی ہمت نہیں ہے, تلاوت کی ہمت نہیں ہے, دعا مانگنے کی ہمت نہیں ہے, سب اعتکاف کی نیت کر کے سب مسجد میں بیٹھ جائے تو اس کا یہ بیٹھنا نفع سے خالی نہیں ہے. یہ جو معتکف نفلی اعتکاف کی نیت سے بھی بیٹھا ہوا ہے, یہ نفلی اعتکاف بھی اس کے لیے نیکیاں بڑھانے کا ذریعہ بن رہا ہے. سب بیٹھا رہے, باہر بیٹھ رہے نا, مسجد میں بیٹھے. ایسے ہی حال ہوتا ہے مسجد کے نماز کا وقت ہوتا ہے, سیڑھیوں پہ جا کر بیٹھ جاتے ہیں, مسجد میں بیٹھ جائے 2 منٹ کے لیے, نہیں وہاں بیٹھے اس کو دیکھیں گے, اس کو دیکھیں گے, اور اگر یار مل جائے تو سبحان اللہ. مسجد کی سیڑھیوں پر بیٹھ کر گپے چل رہی ہیں, غیبت اور فلاں اور وہ تبصرے اور یہ سب سرے, لیکن مسجد کے اندر بیٹھنا گوارا نہیں ہے ہمیں. یہ اچھی چیز نہیں ہے, نہایت بری چیز ہے. اللہ تعالی کی یاد سے وحشت ہونا یہ اچھی چیز نہیں ہے. مانو ذکر کی ہمت نہیں ہے, تلاوت کی ہمت نہیں ہے, دعا کی ہمت نہیں ہے, بیٹھ جائے, بیٹھا رہے اپنا آرام سے. انتظار صلات, نماز کا انتظار بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز کا انتظار کرنا ایسا اجر ہے جیسا کہ نماز پڑھنا. سبحان اللہ, ایک آدمی انتظار میں بیٹھا ہوا ہے 1 منٹ 2 منٹ 3 منٹ, وہ تو نماز ہی لکھا جا رہا ہے, وہ تو حالت نماز میں لکھا جا رہا ہے. ہمت نہیں ہے, نہ دعا مانگنے کی ہمت, نہ ذکر کی ہمت, نہ تلاوت کی ہمت, خاموش بس بیٹھا ہوا ہے. تو اس کا خاموش یہ بیٹھنا میرے دوستوں نفع سے خالی نہیں ہے. اس لیے بجائے اس کے کہ سیڑھیوں پر بیٹھے یا کہیں باہر بیٹھے, مسجد کے اندر آ کے بیٹھ جائے, خاموش بیٹھے, کچھ نہ کرے, خاموش بیٹھا رہے. اور نماز کے بعد جلدی مسجد سے بھاگنا یہ اچھی چیز نہیں ہے. ہمارا تو بس نہیں چلتا, بس کھٹ کر کے بھاگنے کی فکر کرے, یہ حال ہوتا ہے. جیسے اجتماع ختم ہوتا ہے نا, تو اجتماع ختم ہوتا ہے تو پہلے سے گاڑی موٹر سائیکل ایسی جگہ کھڑی کرتے ہیں اور دعا مانگنے کے لیے ایسے کرتے ہیں کہ بھاگ سکے جلدی. یہ ہم لوگوں کا مزاج ہے معذرت کے ساتھ. لہذا وہ دعا میں کیا شمولیت ہوئی ہماری؟ انگلی کٹا رہے ہیں گویا کہ انگلی کٹا کے شہیدوں میں لہو لگا, بلکہ انگلی بھی کیا کٹانا, لہو لگا کر شہیدوں میں اپنا شمار کر رہے ہیں کہ کسی شہید کا لہو اٹھایا, لہو اٹھا کے اپنے لگا لیا, وہ خون اپنے لگا لیا, شہیدوں میں شمار ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ جی خون ہمیں بھی لگ گیا. یہ حال ہے. اب اس کو تو آپ تصور کریں کہ وہ اجتماع میں شرکت کرنے والا جو اپنے گھر کو چھوڑ کر اتنی دور گیا دعا مانگنے کے لیے, وہ دعا کیا مانگ رہا ہے؟ اس کو تو فکر ہے کہ جلدی سے یا اللہ ختم کریں تو بس میں سب سے پہلے بھاگوں. لہذا وہ اپنے دل کی حالت دیکھ رہے. اس لیے تو منع کرتا ہوں, ہمارے بزرگ منع کرتے ہیں اس بات سے کہ نماز کے فوراً بعد اعلان مت کرو, چاہے بیان کا اعلان ہو, فوراً سلام پھیرتے اعلان مت کرو, ورنہ کیا ہوگا, پوری نماز میں بس فکر ہے اب اعلان کرنا ہو. ابھی امام نے کہا نہیں السلام علیکم, بس کھڑا ہو گیا, نہ تسبیح سنت کی پڑھی, استغفر اللہ استغفار سنت ہے, نہ وہ تسبیح پڑھی, بس کھٹ کر کے کھڑا ہو گیا. نمازی بیچارے بھی عالم ہی ہوتا ہے کہ وہ استغفار یا تسبیح کرتے اچانک ہوتا ہے بھائی کیا ہو گیا, تو ان کا تو دھیان نہیں ہوتا, ان کی تو اپنی نماز یا طرف دھیان. لیکن وہ جو اعلان کرنے والا وہ نماز ٹھیک نہیں پڑھ سکتا, پوری نماز میں اس کو فکر لگی رہتی ہے اعلان 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 اعلان, جو خشوع اور خضوع کے خلاف ہے. اس لیے مسجد میں سے بھاگنے کا ذوق اچھا نہیں ہے کہ بس ایسی جگہ بیٹھو کہ وہاں سے بھاگنے میں آسانی ہو. ہاں اگر عذر ہے اس کو تو عذر, تو معذور جو ہے وہ معذور ہوتا ہے, کہ عذر ہے اس کو. عذر یہ ہے کہ مثلا کبھی ایسے حالات ہوتے ہیں, انسان سفر میں جا رہا ہے, گاڑی فیملی میں بیٹھی ہے, فیملی جو ہے وہ گاڑی میں بیٹھی ہے, اب وہ نماز کے لیے ایک جگہ رکا چونکہ باہر ہے, حالات ہے, چلو بھائی نماز پڑھتے ہی فوراً چلا گیا, سبھی میں آتا ہے, دوا لینے جانا ہے, کسی اور عذر سے جانا ہے, تو اس کو تو شریعت نے بہت ساری اجازتیں دی ہے. لیکن اس کو عادت بنا لینا اور مسجد میں عادت بنا لینا اور نماز سے پہلے کیا کر رہے ہیں, کچھ نہیں کر رہے ہم لوگ. چلو انسان اپنی مسجد آئے, تھوڑی دیر بیٹھ جائے, انتظار کرے نماز کا, کبھی جلدی پہنچ جائے, نہیں ایسا نہیں. اور چلو اگر آپ وہاں نہیں, کہیں گھر میں بیٹھا ہے, کہیں بیٹھا ہے, اپنے کسی دینی کام میں مشغول ہے, تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ دینی کام میں مشغول ہے, دین کا کام کر کے عین وقت پر نماز کے لیے پہنچ رہا ہے, یہ بھی سمجھ میں آتا ہے. لیکن ہماری, ہم دیکھیں تو اس میں ہمارا دینی کام میں مشغول ہونا نہیں, ہماری سستی, ہماری کاہلی اور ہماری غفلت ہے اس کے اندر. ہم غافل ہیں, غافل. اور یاد رکھیے گا کہ غافل آدمی دین تو کیا دنیا میں بھی آگے نہیں بڑھتا. جو غافل آدمی ہوتا ہے وہ تو دنیا میں بھی آگے نہیں بڑھتا. اس لیے یہ مسجد سے بھاگنے کا ذوق, اور یہی حال ہوتا ہے شیخ کی مجلس کا بھی, کہ شیخ کی مجلس سے بھاگنے کا ذوق ہوتا ہے کہ بس جلدی ہو, بس بھاگے جلدی سے, گویا کہ نکلنے میں سب سے پہلے ہم آگے ہوں. یہ اچھی چیز نہیں ہے. ایک صاحب حج کو گئے, تو جب حج ختم ہوا, ابھی ان کا ٹکٹ دیر سے تھا, اتنی یعنی ان کو حال یہ ہوا, وحشت ہونے لگی کہ وہ ٹکٹ چھوڑ کر فرسٹ کلاس کا ایک نیا ٹکٹ کرایا, فرسٹ کلاس کا ایک نیا ٹکٹ کرایا اور وہ لے کر واپس آئے. اس لیے ہمارے بزرگوں نے اس بات کو بھی منع کیا کہ دیکھو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, ہمارے اکابرین بھی فرماتے ہیں, حرمین شریفین میں زیادہ مت رہو, تھوڑا وقت گزارو وہاں پہ, تھوڑا وقت جاؤ, تڑپتے ہوئے جاؤ اور تڑپتے ہوئے واپس آ جاؤ کہ اللہ میں دل چھوڑ کر جا رہا ہوں, بجائے اس کے کہ حرمین شریفین میں جسم ہو اور دل جو ہے اپنے وطن میں ہو. اس سے اچھا یہ ہے کہ خود یہ وطن میں رہے اور دل حرم شریف میں ہو, مدینہ شریف میں ہو, حرم شریف میں اس کا دل ہو, حرمین میں. لہذا جب میرے ایک مرتبہ حج کو حاضری ہوئی تو ایک محلے کے ساتھ تھے, میری مجلس میں آیا کرتے تھے, گلشن کی بات ہے جب وہاں رہتا تھا, تو حج کا نظم ہوا الحمدللہ اللہ کا شکر. تو ان صاحب نے کہا کہ میں بھی تمہارے ساتھ چلوں. میں نے کہا ٹھیک ہے چلو. میں کہا لیکن جب چلنا تو چلنے کی شرط یہ ہوتی ہے ساتھ, کہ ساتھ جائے ساتھ آئے. شیخ کے ساتھ جا رہے تو شیخ کے رفاقت کا حق ادا کرے, اور حق کے رفاقت یہ ہے کہ اس کی خدمت میں رہے اور اس کے معمولات میں گویا شریک رہے. یہ نہیں کہ شیخ کو چھوڑ کر ہر وقت بازار میں گھومتے پھر رہے, یا سوتے ہر وقت سونے کا ہی ایک معمولات ہے اس کے معمولات میں شریک رہے. اور ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ جب شیخ کے ساتھ جائے گویا اس کی یہ نیت کر لے کہ میں اس کی خدمت کے لیے جاؤں گا. خیر وہ صاحب گئے, کچھ ایسا انتظامی بات ہوئی کہ ان کی سیٹ ایک دن ان کی سیٹ صبح ہوئی اور ہماری شام کی ہوئی. انتظامی مسئلہ تھا, آخری دنوں کی فلائٹ تھی, اور پھر اس میں ٹکٹ والے نے ٹکٹ بھی ڈالا تو ہماری, میں نے تو رکھا ہی تھا 20 دن کا, اور ان کا سیٹ آگے کر دی. تو میں نے ان کو سمجھایا کہ میں نے کہا دیکھو ابھی تو مجبوری ہے, لیکن وہاں جا کر اس زمانے میں ایسا ہو جاتا تھا سیٹ آگے آرام سے ہو جاتی تھی, آگے یا پیچھے پیسے بھی نہیں لگتے تھے. میں نے کہا کہ دیکھو سیٹ کرانا. کہہ رہے نہیں نہیں میں حضرت میں رہوں گا, دیکھیے موقع ملتا ہے کبھی کبھی, تو پہلی دفعہ موقع مل رہا ہے میں تو خوب رہوں گا. میں نے کہا دیکھو ہمارے بزرگوں کا طریقہ نہیں ہے, ہمارے اکابر کا طرز ہے, اس طرز پہ عمل کرو وہ طریقہ ٹھیک ہوتا ہے. اللہ سے مانگو تڑپتے ہوئے واپس آؤ, پھر اللہ سے مانگو یا اللہ کچھ دیکھا نہیں ہے دوبارہ بھیج دیجیے, دوبارہ چل جانا. یوں کیوں سمجھتے ہو کہ آخری دفعہ جا رہا ہوں, پہلی دفعہ اور آخری, مانگو اللہ سے اور بھیجیں گے. خیر گئے, بات نہیں مانی انہوں نے. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ خود اب شرم کے مارے مجھ سے تو نہیں کہہ سکے, لیکن ہمارے ایک دوست سے کہنے لگے. اب وہ حاجیوں سے سارا, کیونکہ ہم آخر میں بالکل گئے تھے, 7 تاریخ کو پہنچے تھے ذوالحجہ کی, تو حج کیا. حج کے بعد میں مکہ شریف تھوڑے دن ٹھہرا, پھر مدینہ شریف چلے گیا, ہفتہ بھر وہاں رہا اور واپسی ہو گئی. اب ان صاحب کی جو ہے وہ تقریباً مہینہ بھر اور زیادہ رہے, وہ 40 سے 45 دن لگے ان کے. لیکن عالم یہ ہوتا تھا کہ مدینہ شریف کی گلیوں میں ایسے گھومے رہتے تھے, پھر بعد میں کوشش بھی کی, سیٹ بھی نہیں ہوئی. جس وقت موقع تھا اس وقت کرائی نہیں, جب کوشش کی تو سیٹ نہیں ہوئی. عالم یہ ہوتا تھا مدینہ شریف کی گلیوں میں ایسے گھومتے تھے کہ بس وقت اور میں بھاگوں یہاں سے, وحشت سے گھومتے تھے, وحشت سے. اس کا اظہار خود انہوں نے کیا, اس سے اچھا یہ نہیں تھا کہ تڑپتے ہوئے یہاں آ جاتے اور مدینہ شریف کی تڑپ میں رہتے. اس لیے ہمارے بزرگوں نے منع کیا کہ تھوڑے دن رہو حرمین شریفین کے, کہ وہاں وحشت ہو. اس سے بہتر یہ کہ تم وطن آ جاؤ, وطن میں وہاں کے لیے تڑپتے رہو. تو ہمارے اکابرین نے اس چیز پر سمجھایا کہ دیکھو مسجد سے انسیت پیدا کرنے کی کوشش کرو, اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ مسجد میں بیٹھیں گے نا, چاہے کچھ نہ کرے, ذکر تلاوت نہ کرے, لیکن بیٹھے, اعتکاف کی نیت کر لے اور بیٹھے, تو اس کا نتیجہ ہوگا کہ انسیت پیدا ہو جائے. یہ بھاگنے کا ذوق اچھا نہیں ہے. تو لہذا جب کسی کے گھر میں جائے مہمان بن کر, تو اگر وقت طے ہے تو میزبان کو اس کا حق ہے, لیکن وقت کی قدر کرے. جو وقت دیا ہے اس وقت پر اپنا رکھے. اگر مان لو کہ اس وقت پر کوئی عذر پیش آ گیا, اس عذر پیش آ گیا تو اس کو اطلاع کرے کہ جناب یہ صورتحال ہے, اب آپ بتائیے کیا کرنا ہے, کیا میں آؤں کہ نہیں آؤں, تاکہ اگلا آدمی بھی. اب عالم یہ ہوتا ہے کہ ہمارا یہ معمول ہے کہ اگر 12 بجے کا وقت دیں گے تو 12 بجے اٹھیں گے, پہنچیں گے نہیں اٹھیں گے. اور خدا نہ خواستہ اگر کوئی پاگل اور سر پھرا وہ 12 بجے اعتماد کرتے کہ جی ہم تو 12 بجے پہنچنا ہے, تو بس وہ تو بیچارہ, وہ کہتے ہیں ہماری زبان میں خوار ہی ہوگا. تو یہ طریقہ درست نہیں ہے, اور اس چیز کو دین سے خارج سمجھنا, اور اس کو یہ سمجھنا یہ انگریزوں کی طرح ہے, یہ حماقت اور بے وقوفی ہے. کہ انگریزوں کا طریقہ یہ ہے، انگریزوں کا طریقہ نہیں، مسلمانوں کا طریقہ ہے، وہ کیا جانے جاہل اور اجڑ، ان کو تو سلیقہ اور تمیز بھی نہیں، یہ تو مسلمانوں کے قانون انہوں نے سیکھے دیکھے. فرق یہ تھا کہ انہوں نے اپنے معاشرے کی اصلاح کی فکر کی، قانون مسلمانوں کے دیکھے کہ اس میں تو راحت ہی راحت ہے. اب مسلمان اپنی چیز ان کے پاس دیکھتا ہے تو مست ہوتا ہے کہ واہ بھائی واہ یار یہ تو بڑے اچھے ہیں، بس پھر ان کی تعریف میں رتب اللسان ہوتا ہے، ارے صاحب انگریز تو ایسے ہی، انگریز تو ایسے ہی، انگریز تو ایسے ہی. یعنی ایک تو حماقت یہ کہ اپنی چیز چھوڑ دی اور پھر ان کی تعریفیں کر رہے جن کی تعریف کو منع کیا، یہ خود الگ ایک چیز ہے. تو یہ حقیقت میں ہماری چیز وقت کی قدر. اور ہمارے ہاں بہت نہایت افسوسناک بات یہ ہے کہ عام مسلمان تو عام مسلمان، ہمارے ہاں دیندار بھی اس کا خیال نہیں کرتے کہ وقت کی اہمیت کتنی ہے. فضول بیٹھے رہیں گے، گپے لگاتے رہیں گے، لیکن اس وقت میں کوئی دین کا کام، کوئی دین کی بات، یا اپنے اس وقت کو کارآمد بنانا یا کسی کام میں استعمال کر لینا، بجائے اس کے لمبی گپے شپے لگانے سے تو اس سے بہتر ہے انسان سو جائے. یہ تو سونا اچھا ہے، یہ تو عافیت ہے. اس لیے وقت کی قدر ہمارے بزرگوں نے اس کی تاکید کی کہ اس کو کام میں لاؤ، استعمال کرو. اور یہ وہ چیز ہے کہ جس سے وقت میں برکت پھر پیدا ہوتی ہے. پھر تھوڑے وقت میں ہمارے ان بزرگوں نے وہ کام کیے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. اس زمانے میں کوئی میڈیا نہیں، آپ سوچے کوئی کمپیوٹر، یہ سب چیزیں نہیں، لیکن آپ ان کی کتابوں کی تصنیفات دیکھے، تالیفات دیکھے، معمولات دیکھے، حیران ہو جاتے ہیں کہ نقل و حمل کے، یعنی آنے جانے کے، ٹرانسپورٹیشن کے ایسے ذرائع نہیں، وسائل نہیں، زندگی کیسے کیسے اسفار کر کے کیا کیا کام کر ڈالا ہے نظر آتے. کیا وجہ تھی؟ برکت تھی. جو تھوڑی بھی چیز تھی اس کی قدر کی، اور جس چیز کی قدر کی جائے نتیجہ ہوتا ہے کہ اس میں برکت پیدا ہوتی. اور اگر قدر نہ کرے، اگر قدر نہ کرے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ قیمتی سے قیمتی چیز بھی برباد ہو جاتی. اگر معمولی چیز کی حفاظت کی جائے، اس کی قدر کی جائے، تو وہ دیر پا ثابت ہوتی ہے. اور قیمتی چیز کتنی قیمتی ہو، لیکن اگر اس کی حفاظت نہ کی جائے، اس کی قدر نہ کی جائے، اس کا خیال نہ رکھا جائے، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ قیمتی چیز بھی برباد ہو کے رہ جاتی. یہی حال وقت کا بھی ہے میرے دوستو. اور یہ گھڑیاں جو ہماری زندگی کی جیسے ختم ہوگی، اور یہ قریب آ رہی ہے ختم ہونے کے، ختم ہوگی دنیا سے جائیں گے، اس وقت پھر ہم یہ نہیں کر سکتے توبہ کا وقت، یہ فلاں چیز کا وقت، یار یہ بھی کر لیتا، وہ بھی کر لیتا. یہ ہمارے لیے بہت بڑی ایک حماقت اور بے وقوفی اور غفلت کی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے ہم محروم رہتے ہیں. تو استیذان کا مسئلہ ایک مستقل مسئلہ ہے. تین دفعہ اجازت طلب کریں، کسی کے گھر جائے اجازت طلب کریں. اس زمانے میں موبائل فون ہے، اس سے رابطہ کر لے کہ جناب میں آپ کے یہاں آنا چاہتا ہوں یا فلاں، یہ بہت اچھی چیز ہے تاکہ میزبان کو اپنی راحت اور سہولت بتا دے کہ بھائی ابھی مت آؤ، کہہ دے. تو اس میں برا ماننے کی چیز نہیں ہے، میرے صاحب ہم گئے تھے ہمیں پوچھا ہی نہیں، ہمیں وہ ہم نے وقت مانگا مانگا دیا ہی نہیں، تو یہ صحیح نہیں ہے. وقت مانگے، وقت دے دے، سبحان اللہ، عذر پیش کرے. تو مسلمان کا حق ہے کہ مسلمان کو چاہیے کہ اس کا عذر کو قبول کرے. جب کوئی آدمی اپنا عذر پیش کرے، اس کے عذر کو قبول کرے، یا تو وہ معذور ہے یا جھوٹا ہے. جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کھانے کو، جی کھائیے، نہیں جی طبیعت نہیں، طبیعت نہیں. اچھا اگر معذور ہے واقعی اس کی طبیعت نہیں تو اچھی بات ہے، اسے زبردستی کیوں کرتے ہو؟ اور اگر جھوٹا ہے تو اچھا ہے، بھوکا مرے، صحیح ہے نا؟ کیونکہ عذر پر اس کو اجر مل جائے گا، اور اگر جھوٹا ہے تو اچھا ہے، آئندہ بندے دا پتر بنے گا. کیسی حرکت نہیں کرنی، نہیں نہیں کھائیں جی کھائیں، ارے کھا لیں، تھوڑا سا کھا لیں. یہ میزبان بھی عادت خراب کرتے ہیں، بس پوچھ لے ایک دفعہ یا سامنے لا کر رکھ دے، کھاتا ہے ٹھیک ہے، نہیں کھاتا اچھا ہے، بھوکا مرے. یہ ہے. تو بہرحال استیذان کا ایک مسئلہ ایک مستقل مسئلہ ہے، اور یہ شریعت میں داخل ہے کہ جائے اجازت طلب کرے، اور اس میں یہ خیال کرے کہ پردے کا اہتمام ہو، کہ کسی مسلمان ایک طرف ہٹ کے کھڑا ہو، نگاہوں کو بھی بچائے، نگاہوں کو بھی بچائے، ایسے ترچھا گویا کہ کھڑا ہو جائے کہ اگر کوئی دروازہ کھلے بھی اندر نظر نہ آئے، اور اس اگلے کے لیے بھی پردہ آسان ہو جائے. لیکن اللہ تعالیٰ کے دروازے کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی اجازت کے لیے تو تین دفعہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی دروازے کو کھٹکھٹانے کے لیے تین دفعہ نہیں بلکہ مسلسل دروازہ کھٹکھٹاتا رہے. سبحان اللہ، یہ مخلوق کا قانون ہے، ایک مخلوق کا قانون ہے، خالق کا قانون ہے. سبحان اللہ، مخلوق کا قانون یہ ہے کہ تین دفعہ کھٹکھٹاؤ، خالق کا قانون یہ ہے کہ کھٹکھٹاتے رہو، چھوڑو مت کھٹکھٹانا، وہاں تو کھٹکھٹانا ہی نہ چھوڑو. اس لیے فرمایا کہ گفت پیغمبر چو کو بھی درے، عاقبت بینی ازا درہم سرے، کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مستقل دروازہ کھٹکھٹاتا رہے گا تو دیکھے گا کہ دروازے سے ایک سر برآمد، یعنی دروازہ کھل جائے گا اور سر نمودار ہو جائے گا. لہٰذا اس کی مثال فرمایا میرے شیخ دامت نے کہا تم، یہ اصل میں ذکر اللہ کی مثال ہے کہ ایک آدمی ذکر کرتا ہے تو ذکر کرتا ہے تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کے دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے کہ اللہ میں آپ کو پکار رہا ہوں، میں آپ کو پکار رہا ہوں، میں آپ کی صدا لگا رہا ہوں، میں فقیر آپ کے دروازے پر صدا لگا رہا ہوں کہ آپ اپنی رحمت کا، اپنی محبت اور معرفت کا دروازہ ہمارے لیے کھول دیجیے. لہذا جب دروازہ کھٹکھٹاتا رہے گا کھٹکھٹاتا رہے گا، میرے مرشد دعوت برکاتہم فرماتے ہیں کہ دروازہ کھٹکھٹاتے رہو، ذکر کرتے رہو، کرتے رہو، کرتے رہو، میں انشاءاللہ ایک دن دروازہ کھل جائے گا. اور یہ جو ذکر اللہ، یہ اس کا جو اللہ تعالیٰ کا دروازہ کھٹکھٹانا اس کے لیے کام آئے گا انشاءاللہ، اور وہ اللہ کی رحمت کے دروازے اس پر کھل جائیں گے. اس لیے فرمایا کہ ذکر اللہ یہ تو کرتے رہنا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے، یہ قانون مخلوق کے لیے ہے کہ تین دفعہ کھٹکھٹاؤ، اور خالق کے کالے قانون یہ ہے کہ چھوڑو نہیں، روزانہ کھٹکھٹاؤ، ہر وقت کھٹکھٹاؤ، جو موقع ملے کھٹ کھٹ شروع ہو جائے کہ اللہ اپنی رحمت اور محبت کے دروازے ہم پر کھول دیجیے. چلیے اب دروازہ کھٹکھٹاتے، بند کر رہے لائٹ. یا اللہ یا اللہ، ایک تسبیح لا الہ الا اللہ کی.